الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعله في هذه الأرض خليفته إلى يوم القيامة. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب قرآن انسان کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس انسان نے جب بھی جس دور میں بھی اپنی اللہ کی اس کتاب کو تھاما ہے، اس کتاب نے اس کو حکومت بھی دی ہے اور فتح بھی دی ہے، دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی ہے. آج جس واقعے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومن امپائر، جو اس وقت کی سپر طاقت تھی، اور دوسری سپر طاقت ایران تھی، ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. جنگی ٹیکنیک، ایک دوسرے کی مہارت، ان کے جو کمانڈر ہیں وہ دکھایا کرتے تھے. تو آج رومن امپائر کا وہ مارکا، جس کو مارکا یرموک کہا جاتا ہے، جو اردن میں دریائے یرموک کے قریب واقع ہے، ہرقل جو اس وقت رومن امپائر کا ہیڈ تھا، اس نے 240,000 فوج اپنی تیار کی اس غرض سے کہ مدینہ، جو ایک نئی تیسری سپر طاقت ابھر کے آ رہی ہے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے. لہذا اس نے 100,000 پیدل فوج، 80,000 گھوڑ سوار اور 33 ہاتھی اس جنگ میں شامل کیے، اور اپنے کمانڈر یعنی اپنے بھائی تھیوڈور کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ مسلمین تھے، ان کو ان کی انٹیلیجنس نے جب یہ اطلاع دی تو انہوں نے فوراً حکم بھیجا ایرانی محاذ پر کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں اس سپر پاور سے نبرد آزما تھے، اور لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں بات کی کہ رومی اتنی بڑی تعداد لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے جبکہ ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا تھا کہ واللہ لا اخاف من وساوس الشیطان و خالد ابن ولید موجود، مجھے یہ شیطانی وسوسوں سے قطن ڈر نہیں لگتا، جب تک کہ خالد بن ولید موجود ہے مجھے قطن ان سے، رومیوں سے، ایرانیوں سے ڈر نہیں لگتا. خالد بن ولید کو حکم ملا کہ آپ فوراً شامی محاذ پر منتقل ہو جائیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 10,000 وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس صحرا کو عبور کر گئے جس صحرا سے گزرنا موت ہے، جہاں پانی نہیں ہے. وہاں جو جنگی لحاظ سے جو ٹیکنیک اختیار کی کہ پانی کیسے وہاں مہیا کیا جائے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان اونٹوں کو اتنا پانی پلایا کہ وہ راستے میں ان کو ذبح کرتے تھے، وہ پانی خود استعمال بھی کرتے تھے، اور اس طرح اس راستے کو عبور کیا. دراصل بات یہ ہے کہ جب عزم پختہ ہو اور اللہ کے راستے میں انسان نکل کھڑا ہو تو پھر یہ صحرا اور یہ دریا اس کا راستہ نہیں روک سکتے. ایک وقت آ گیا اسی صحرا میں کہ وہ جس کو عربی میں دلیل کہتے ہیں، جو گائیڈ تھا، اس نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہا کہ اس وقت پانی ختم ہو چکا ہے اور اس صحرا میں پانی کے ملنے کا امکان نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں پانی ضرور ملے گا. اور انہوں نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس صحرا میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کہاں کوئی درخت موجود ہے یا کوئی پودا موجود ہے. تو واپس جو خبر لائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا پودا سبز موجود ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہاں سے کھودو. جب کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکل آیا. اس طرح اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید شامی محاذ پر پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امین و ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے امانت دار انسان ابو عبیدہ ہیں، وہ اس وقت وہاں ایک لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت عمر بن عاص اسی طرح کمانڈنگ کر رہے تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ وہ بھی کمانڈنگ کر رہے تھے، یزید بن ابی سفیان بھی کمانڈنگ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں ان سب کو پیغام بھیجا کہ آپ تمام علاقوں سے اپنے مجاہدین کو لے کر یرموک کے محاذ پر اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ رومی 240,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور ہم اس کا راستہ یہیں روکیں گے۔ لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت کمانڈر ان چیف کی حیثیت چونکہ خلیفہ مسلمین نے حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا تھا، لہٰذا سب ان کے ماتحت آ گئے اور انہوں نے اس جنگ کی تیاری شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرقل کو، کہ جس کی عقل کو اس نے پیدا کیا، اس کی عقل کو، وہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ یہ 240,000 کے ساتھ مسلمانوں نے، وہ عرب کہا کرتے تھے کہ یہ عرب ہیں، یہ بھوکے عرب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے ہی علاقے شام میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا یرموک کی جو وادی ہے اس کے اندر تم پہلے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا بیک جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اور وہ درہ جہاں سے وہ داخل ہوئے، حضرت خالد بن ولید اپنی ان مجاہدین کو لے کر لیٹ پہنچے، لیکن خالد بن ولید نے اس وقت مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو خود ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اس کے ہلاک اور تباہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اس وادی کے اندر گھیر دیا ہے اور انشاءاللہ اس درے سے ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ بھی پلاننگ کی انہوں نے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس وقت وہاں ان مسلمانوں کو یہ کہا، ان کو تقسیم کر دیا، ایک جس کو میمنہ کہا جاتا ہے جو داہنا فوج کا حصہ ہوتا ہے، اور محسرہ جو بائیں طرف فوج کا حصہ ہوتا ہے، اور قلب جو درمیان میں ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی ان مجاہدین کی ترتیب دی صفوں کو، اور ان ساروں کی تعداد جو مل کر بنی وہ 40,000 تھے، اس میں 600 گھوڑ سوار، جس اس دستے کو خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کمانڈنگ کر رہے تھے، اور باقی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو قلب کا حصہ تھا وہ اس کے کمانڈر تھے، اور جو میمنہ تھا اس پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح میسرہ پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہی وہ مسلمانوں کا مارکہ تھا کہ جس میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ بھی شریک تھے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور وہ اس میں جب شریک ہوئے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑے کمانڈر شمار کیے جاتے تھے، اور ابھی ان کا آگے ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ ترتیب دے دی گئی، اور یہ 6 دن پر مشتمل جنگ ہوتی رہی، لیکن جو آخری مارکہ 6ٹے دن ہوا ہے اس کی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، انہوں نے اس قرآن کو جنگ کی حالت میں بھی اور امن کی حالت میں بھی، دونوں میں اس کو سمجھا بھی ہے، اس کو پڑھا بھی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو جنگ یرموک ہے، یہ اگر جیتی گئی تو یہ قرآن کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ کہا، جن کی تعداد 40,000 ہے، دشمن کی تعداد 240,000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 ہے، ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبح ہماری لڑائی ہونی ہے، आप आज रात सोएंगे नहीं, अल्लाह की इस किताब को ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। सारी रात खड़े होकर पढ़िए और ऊंची आवाज़ से पढ़िए। और दूसरा, उन्होंने ये हुक्म दिया कि सब लोग मिलकर अल्लाह के सामने सारी रात अपने ये हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ मांगे कि अल्लाह कल या हमें फतह दे दे या हमें शहादत अता कर। ये दुआ सारी रात खड़े होकर मांगिए। इस तरह ये मुसलमान सारी रात इस कुरान को आप तसव्वुर कर सकते हैं, 40,000 इंसान अल्लाह की किताब की तिलावत ऊंची ऊंची करें, ये आवाज़ उनके दुश्मन को भी सोने नहीं दे रही थी। वो परेशान थे कि पता नहीं खालिद बिन वलीद ने ये कौन सी जंगी टेक्निक इख्तियार की है कि अमूमन फौजें जिस दिन लड़ाई होनी होती है उससे पहली रात जो है वो आराम किया करती हैं, लेकिन ये अजीब कमांडर है कि इसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो सारी रात जागती रहे। उन्होंने खुद भी न सोए लेकिन दुश्मन को भी सोने न दिया। वो परेशान रहे कि पता नहीं किस वक्त हम पर हमला आवर हो जाएं। सुबह नमाज फजर होती है, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु को हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि अबू उबैदा नमाज फजर पढ़ाइए, और उस नमाज फजर में पहली रकात में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने सूरा फजर की तिलावत की और दूसरी में सूरा अशम्स की। इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने गुज़री हुई बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों का ज़िक्र फरमाया है, और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ये चाहते थे कि हमारे मुजाहिदीन इसको सुनेंगे, उनका मॉरल अप हो जाएगा, और जब उनको ये ख्याल आएगा कि हमारी बैक पर वो अजीम ताकत है जो हमारी मदद करेगी और इन कौमों को उसने नहीं छोड़ा, तो ये भी नहीं बाकी रहेंगे। उस सूरत के अंदर सूरा फजर में आयात क्या हैं, अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीन जाबु सख्र बिलवाद व फिरऊन ज़िल औताद الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وان ربك لبالمرصاد। ये आयात हम घर में भी बैठ के पढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन इन आयात की तिलावत, इन आयात को आवाज़ के साथ अगर मैदान जंग में पढ़ा जाए, इसके मानी ही कुछ और समझ आते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या कभी सोचा आपने कि अल्लाह ताला ने आद के साथ क्या किया, वो जो बड़े बड़े सुतूनों वाले थे उस जैसी कौम ताकतवर अल्लाह ने पैदा ही नहीं की और अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। और उसके बाद समूद, वो इतने ताकतवर थे कि अल्लाह ताला ने उनको भी ख़त्म किया, और फिर वो फिरऔन जो मेखों वाला है, बड़ा ताकतवर था, जिन्होंने ज़मीन में फसाद बरपा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर भी अपने अजाब का कोड़ा बरसाया, और वो हर वक्त ऐसे अल्लाह के दुश्मनों की ताक में लगा रहता है। ये तिलावत जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने की तो पीछे सुनने वाले मुजाहिदीन को उस वक्त वो मानी समझ आ रहे थे कि कल ये इतनी बड़ी ताकत, 240,000 कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला इनको भी हमारे हाथों से तबाह करेगा। और फिर जब उन्होंने ये दोनों सूरतों के अंदर मुसलमानों को अल्लाह की उस ताकत का कि ये बड़ी बड़ी ताकतें, ये बड़े बड़े लोग ताकतवर न रहे, उनको ख़त्म कर दिया इन कौमों को, तो फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि आप कुछ बयान फरमाइए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि परसों रात मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हम फतह याब हो गए और ये रूमी शिकस्त खा गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा कि उठिए اور پورے 40,000 کے اندر اس کا اعلان کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کا اعلان کرو، دوسروں کو بتاؤ، اور اگر برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر نہ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سارے 40,000 کے درمیان اس کا اعلان کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خالد، میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، رومی شکست کھا گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی بیان کیجئے، انہوں نے بھی بیان کیا، اور اس طرح یہ فجر کی نماز مکمل ہوئی، اور یہ مجاہدین اس کے بعد گھوڑوں کی پشتوں پر تھے، اور پیدل جو مسلمان تھے لڑائی کرنے والے، اور 600 گھوڑ سوار حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان مجاہدین کو جنگی ٹیکنیک جو بتائی وہ ہے غور کرنے والی بات۔ وہ کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا اپنے پیدل مجاہدین سے کہ جب رومی پیدل جو 100,000 کی تعداد میں آپ پر حملہ آور ہوں تو آپ پیچھے ہٹتے جائیں، ریٹریٹ کریں، اور اتنا پیچھے ہٹیں کہ بھاگنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ دشمن کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں، لیکن آپ نے واپس پلٹنا ہے، اور پیچھے سے میں ان کے گھوڑ سواروں کو روک لوں گا، وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور حضرت خالد بن ولید اپنے 600 گھوڑ سواروں کو لے کر چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی یہ حملہ شروع ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ذرا ان کو بھی سنیے۔ وہ کیا ہے کہ ہرقل کا بھتیجا اور تھیوڈور کا بیٹا جورج، جس کا نام ہے، جو عربی بہت اچھی جانتا تھا، یہ عیسائی تھے، وہ نکل کر آتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جنگی انداز تھا کہ 1-to-1 پہلے مقابلہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی۔ جورج نکل کر میدان میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خالد بن ولید سے ہی جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نکل کر آتے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر ہیں، جورج بھی گھوڑے پر ہے، دونوں نے جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہے اور جنگی ہتھیاروں سے وہ مسلح بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ارد گرد گھوڑے گھماتے ہیں، حتیٰ کہ جورج یہ کہتا ہے کہ خالد، دیکھ، بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے اور اس کا تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ کیجئے سوال۔ جورج نے کہا کہ خالد، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ جو اس سے آگے والی بات تھی وہ سمجھنا چاہتا تھا، اور وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں آزاد انسان ہوں۔ تو اس جورج نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹ اگر بول سکتا ہے تو وہ صرف غلام بول سکتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا آقا اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن آزاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں بولوں گا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کہا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ قریش سے ہے۔ اس جورج نے کہا کہ دیکھو، قریش تو بہت بڑا خاندان ہے اور عربوں کے اندر معروف خاندان ہے، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ بڑے خاندان کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جورج کہنے لگا کہ خالد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جھوٹ بھی نہیں بولو گے اور تم دھوکہ بھی مجھے نہیں دو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جورج، کیا تو اس خدا پر ایمان رکھتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا تو پھر اسی کو میں بطور ضامن تجھے دیتا ہوں کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ تجھے دھوکہ دوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید کے اس جواب کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا، پھر میرا یہ سوال ہے کہ تم لوگ یہاں ہماری سرزمین میں آئے کیوں ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جو اس کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جورج، بات یہ ہے کہ یہ زمین उस खुदा की पैदा करदा है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और उसने सब इंसानों को पैदा किया है। ये ज़मीन खुदा की है, ये इंसान खुदा के हैं, लेकिन तुमने जो जुल्म किया, तुमने अपने जैसे इंसानों को ग़ुलाम बना लिया जबकि वो अल्लाह के ग़ुलाम थे। हम उनको तुम्हारी ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में देने के लिए आए हैं। और उन्होंने वो मारूफ अरबी जुमला कहा, उन्होंने कहा जिना लिनुखरिजा इबादल्लाही मिन इबादतिकुम इला इबादतिल्लाही, हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर हम उसके ग़ुलामी में देने के लिए यहाँ आए हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। और फरमाया कि अगर तुम ये दीन कबूल कर लो तो हमारी तुम्हारी तो लड़ाई कोई नहीं है। और उसने ये कहा, जॉर्ज ने ये कहा कि अगर कोई तुम्हारा दीन कबूल न करे तो फिर क्या मामला करोगे। कहा कि फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जिजिया अदा करे, हम उसका डिफेंस करेंगे, वो फ़ौज नहीं रख सकता, हमारे मातहत रहेगा। और अगर जॉर्ज ने कहा कि ये भी कोई ना करे, कहा कि फिर हमारे नबी की ये तालीमात हैं कि हम वापस नहीं जाया करते, हम या फतह हासिल किया करते हैं या शहादत हासिल करते हैं, लिहाजा वापस जाना हमारे नबी की तालीमात में नहीं है। तो फिर उसने ये कहा कि अच्छा, अगर आज कोई तुम्हारे इस दीन को कबूल कर ले तो मुझे सच सच बताओ कि वो लोग जो तुम्हारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले मक्का में ईमान लाए, क्या उनका मकाम और जो आज ईमान लाएगा इनका मकाम तो बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो आज ईमान ले आएगा हमारे नबी पर अल्लाह पर, हो सकता है कि इखलास की बुनियाद पर उसका मकाम उन अस्साबिकून अल-अव्वलून से भी ज़्यादा हो। तो उसके बाद वो जोर जो है वो कहता है कि अच्छा, फिर मैं तुम्हारा दीन कबूल करता हूँ, क्या करना है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने जॉर्ज को कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, और उनको जो है वो लेकर अपने खैमे में चले जाते हैं जो बैग पर था। खैमे में पहुंचकर उन्होंने जॉर्ज को कहा कि ये कपड़े, जो जंगी कपड़े तुमने पहने हुए हैं, ये उतार दो। और छींटे पानी के मारे और गुस्ल कुफ्र दिया, और उसके बाद कलमा पढ़ाया। वो अरबी बहुत अच्छी जानता था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको नमाज उस वक्त सिखा दी और उसको कहा कि अब तुम दो रकात नमाज शुक्राने के अदा करो। उसने दो रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा कि आप इस खैमे में आराम कीजिए और मैं मैदान जंग की तरफ जाता हूँ। वो जॉर्ज कहने लगा कि खालिद, अगर मुझे खैमे में आराम करना होता तो मैं उस खैमे में क्यों ना आराम करता जो 240,000 की बैग पर एक बेहतरीन खैमा मौजूद है। उस खैमे के अंदर मेरा बाप मौजूद है और वो उसने मुझे भेजा है, वो इंतज़ार कर रहा है। मुझे आराम करना होता तो मैं वहीं क्यों ना करता, तो मैं तो अब तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि फिर आ जाओ। वो भी उसी तरफ वापस मैदान में पहुँच गया। और रिवायात ये कहती हैं कि वो जंग शुरू हुई और अब वो अपने ही 240,000 अपने ही बाप के ख़िलाफ़, अपने ही चचा के ख़िलाफ़, वो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद वो जिहाद में शरीक हो गया। अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ था कि वो जो शहीद भी हो गया। और जब वो शहीद हो गया तो हज़रत खालिद बिन वलीद उसकी लाश पर खड़े ये कह रहे थे कि अय्युहन्नास अला तरौना इला हज़ा शख्स अल्लज़ी लम युसल्ली सलातन वाहिदतन फहुवा फिल जन्ना अम्मा खालिद फहुवा मा ज़ाला वाकिफुन हुना, कि लोगो देखो ये शख्स कि जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी वो जन्नत में पहुंच गया, और मैं खालिद अब भी इसी ज़मीन पर खड़ा हूँ। दूसरा वाक़या जो उसमें होता है वो ये है कि एक रूमियों की तरफ से और निकलता है और वो ये कहता है कोई मेरे मुकाबले में आए اور ایک نوجوان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جو قلب کا حصہ تھا لشکر کا، اس میں سے وہ نکل کے، وہ نوجوان آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، عرض کرتا ہے کہ آپ میرے کمانڈر ہیں، مجھے خالد بن ولید سے اجازت لے دیجئے کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں ون ٹو ون۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو عبیدہ آپ کو نام سے کیا ہے، آپ کو تو کام سے ہے، آپ مجھے نام نہ پوچھئے میرا۔ کہا اچھا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ کو خاندان کے بارے میں بھی میں نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت لے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی اور چلتے چلتے اس نوجوان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یہ کہا، یا ابا عبیدہ، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امین ھذہ الامہ، هل لك حاجۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ اس امت کے امانت دار انسان، کیا اللہ کے رسول کو کچھ کہنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ اس وقت جو پیغام دیتے ہیں وہ سنیے جو اس پوری جنگ کا نچوڑ ہے۔ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے، جہاد کیوں کرتا ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ، ما زلنا نقاتل على هذه الارض لتنفيذ هذه الشريعه الاسلاميه، کہ ہم ابھی تک آپ کی اس چھوڑی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے اس زمین پر ابھی تک ہم اس جہاد میں، اس قتال میں مصروف ہیں، یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، وہ ایک کو قتل کرتا ہے، پھر دوسرے کو کرتا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور چھٹے کو، اور ساتواں جو ہے وہ اس نوجوان کو شہید کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ساتواں کھڑا تھا وہ پکارتا ہے کہ کوئی اور میرے مقابلے میں آئے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو میمنہ کے کمانڈر تھے، وہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو منع کر دیا کہ معاذ آپ چونکہ کمانڈر ہیں لہذا کسی اور کو بھیجئے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد پھر اس کا مستحق میرا بیٹا ہے، اور اس کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ 13 سال کے اپنے اس بیٹے کو اس جنگ کے اندر شریک کرنا، ہم خاص طور پہ اسلامی انقلاب کے دعوے دار، اس کے نعرے لگانے والے، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری اولاد ہمارے اس کام میں شریک ہے، جبکہ 13 سال کے اس بچے کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں لائے ہیں۔ تو پھر حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ خالد ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے اس بیٹے کو ہی اجازت دے دیجئے کہ یہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی کہا کہ خالد آپ مجھے اس کی بھی اجازت دیجئے کہ میرا بیٹا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ میرے ہی گھوڑے پر جا کر اس کے ساتھ جنگ کرے، لہٰذا اس گھوڑے پہ وہ سوار ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا بھی 13 سال کا اپنے باپ سے اس وقت یہ کہتا ہے، یا ابتی هل لك حاجۃ عند رسول اللہ، گویا کہ اتنا یقین ہے کہ مجھے شہید ہی ہونا ہے، کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل بھی وہی جملہ دہراتے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اس نوجوان سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ما زلنا نقاتل لتنفیذ هذه الشریعت التي ترکتها على هذه الارض، ہم اسی شریعت کے نفاذ کے لیے، اسی دین کے نفاذ کے لیے ابھی تک لڑائی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے 13 سال کا، اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، وہ وار کرتا ہے دشمن، اور وہ اس 13 سال کے نوجوان کو جو ہے وار اس کا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس حضرت معاذ ابن جبل کے اس بیٹے کے کندھا جو ہے وہ چیر دیتی ہے اس کی تلوار، اور خون نکلتا ہے، اور اس کا جسم جو ہے خون سے بھر جاتا ہے، وہ نوجوان پیچھے کو پلٹتا ہے، اور اس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا بنی امامک جنت وراءک نار، تیرے سامنے جنت ہے پیچھے تیرے دوزخ ہے، تو پیچھے پلٹ کے کیوں آ رہا ہے؟ وہ پھر پلٹتا ہے، اور پھر اس نے جو وار کیا وہ اس کا آخری وار تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا اللہ کے اس راستے میں، اور معاذ ابن جبل نے خوشی کا وہ اظہار کیا کہ سب نے دیکھا۔ اس طرح پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے میدان جنگ کو جس طرح اپنے ان مجاہدین کو ترتیب دیا تھا، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جس وقت یہ ان کی پیدل فوج آپ پر حملہ آور ہو تو آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں، حتیٰ کہ بھاگ کھڑے ہوں، اور پھر واپس پلٹیں اور ان کے ساتھ نبڑ لیں، پیچھے سے جو 80,000 گھوڑ سوار ہیں ان کو میں انشاءاللہ روک دوں گا، وہ آپ ان تک نہیں پہنچیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مسلمان پیچھے ہٹتے گئے، اور واقعی 100,000 کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مسلمانوں کے جو ہیں وہ پاؤں اکھڑ بھی گئے تھے، واقعی حضرت اکرمہ بن ابی جہل اس موقع پر لوگوں کو بھاگتے ہوئے یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ، وہ یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ این تفرون، هل تفرون من الجنت الى النار، والله ما فررت يوم بدر وانا على الباطل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ کیا جنت سے دوزخ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تو بدر والے دن بھی نہیں بھاگا تھا جبکہ میں باطل پر تھا۔ تعالو بایعونی علی الموت، واپس پلٹو، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ اور واقعی صحابہ واپس پلٹے، 400 آدمی نے بیعت کی کہ ہم موت تک لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ اکرمہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ 400 کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ تو ہلاک ہونے والی بات ہے۔ اکرمہ نے جو اس وقت حضرت خالد بن ولید سے بات کی، وہ ہے اصل ایک مسلمان کا منشا کیا ہے، اس کی مقصد حیات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد، دیکھ تو بہت پہلے مجھ سے ایمان لے آیا، میں تو بہت بعد میں ایمان لایا۔ خالد، تیرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میری تو جھولی ہی خالی ہے۔ آج میں جس سے تجھ سے اجازت لے رہا ہوں جس چیز کی، وہ یہ ہے کہ شاید میری اسی طرح تلافی ہو سکے پچھلے گناہوں کی، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں یہ کام کر لوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی، اور وہ 400 ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کے اس فوج کے اندر گھس گئے، اور یہ جنگ ایک دن پورا اور ایک رات پوری ہوتی رہی، اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی میں زخمی ہو گئے۔ اور جب زخمی ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی زخمی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ کو اس وقت کہ جب وہ زخمی تھے اور وہ جنت کے راستے میں تھے، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں، ایوہ الناس انظروا الی ھذا، اس اکرمہ کو دیکھو کہ جس نے ساری زندگی اس دین کی مخالفت میں گزاری، اور آج اس کا خاتمہ جو ہے اسی دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے وہ خاتمہ اسی پر ہو رہا ہے، تو لوگوں دیکھو۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی یرموک کے مارکے میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ وہ جو 80,000 گھوڑ سوار تھے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن ان کے پیچھے 33 وہ ہاتھی تھے جن میں 2 سفید رنگ کے ہاتھی تھے، جو خود جنگی ہاتھی، جنگ کرنا جانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو 5 کا انتخاب کیا، اور ان کو کہا کہ یہ ہاتھی جب تک یہاں کھڑے رہیں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ان کو ٹارگٹ کرو۔ یہ 5 ساتھی ان کے ساتھ مل کر ان ہاتھیوں تک پہنچتے ہیں، اور دونوں ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ دیتے ہیں۔ یوں ہی ان کے سونڈ کٹتے ہیں تو وہ ہاتھی پاگل ہو کر واپس پلٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، پیچھے ان کے دوسرے ہاتھی بھی بھاگ لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ 80,000 جو گھوڑے تھے ये भी उनके पीछे भागते हैं, और भागते भागते वो दोनों हाथी दरियाए उर्दन यानी जिसको दरियाए यरमूक कहा जाता है वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, और पीछे दूसरे हाथी भी दाखिल हो जाते हैं, और पीछे ये घोड़सवार 80,000 ये भी दाखिल हो जाते हैं, और ये सारे उसके अंदर डूब मरते हैं। और उसके बाद कुछ जो हैं कमांडर बचे खुचे वो वहाँ से भागते हैं। थियोडोर जो हिरकल का भाई था वो भी अपने खैमे को छोड़ के वो भी भाग जाता है, और वो अंताकिया में बैठे हिरकल जो खुशखबरी के इंतज़ार में था कि 240,000 जो हैं वो फतह हासिल करेंगे, भाई पहुँचता है कहता है कि थियोडोर खुशखबरी, कहा भाई कोई खुशखबरी नहीं, कहा कैसे हो गया ये 240,000, कभी मैंने इतनी फ़ौज नहीं इकट्ठी की ईरानियों के मुकाबले में भी, तो ये शिकस्त कैसे हो गई, कहा भाई हो गई शिकस्त, ये एक हकीकत है, मैं भाग के आया हूँ, कुछ और कमांडर भी आ गए। उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उनके अंदर उन सारे कमांडरों को कहा कि मेरा ये सवाल है कि तुम इतने माहिर और तजर्बाकार कमांडर हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जो लोग तुम्हारे मुकाबले में थे क्या वो इंसान नहीं थे। तो एक बूढ़ा कमांडर खड़ा होता है और वो ये कहता है कि अगर मुझे जान की अमान मिले तो मैं सच बताऊं, इसलिए कि मुझे ये मालूम है कि आप मेरी गर्दन उड़ाएंगे। तो उसने कहा कि तुम बताओ, हकीकत बताओ कि ये जो 40,000 थे क्या तुम्हारी तरह इंसान नहीं थे। तो वो कमांडर ये कहता है कि जनाबे वाला थे तो हमारी तरह ही, लेकिन हमने हमेशा ईरानियों के साथ जंगें की, लेकिन जंगी टेक्निक पहली दफ़ा एक नई हमारे उससे हम इंट्रोड्यूस हुए, वो हमें अंदाज़ा ही नहीं था। वो क्या थी जंगी टेक्निक कि अमूमन हम ईरानियों के साथ जो लड़ाइयाँ की हैं उस रात हमारी फ़ौज भी सोती है, आराम करती है, और उनकी भी, लेकिन यहाँ तो खालिद ने जो है कमाल ही कर दिया है कि हमें समझ ही नहीं आई कि वो जंगी टेक्निक है क्या। वो क्या है कि उसने अपनी पूरी फ़ौज को 40,000 को कहा कि सारी रात पढ़ो खड़े होकर, और वो पढ़ते रहे और ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ते रहे, हमारे भी दिल दहलते रहे कि पता नहीं किस वक्त ये हमला आवर होने वाले हैं। और दूसरी एक हमने देखा कि उनके हाथ जो हैं वो आसमान की तरफ बुलंद थे, पता नहीं वो क्या चीज़ मांग रहे थे आसमान की तरफ, क्यों हाथ बुलंद किए हुए थे। सारी रात ना वो खुद सोए ना हमें सोने दिया, बस ये थे तो सारे इंसान, और सुबह होते ही जिस तरह उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की है हमने कभी तसव्वुर भी ना किया था। तो हिरकल कहने लगा कि अच्छा, हमारी किताब के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि लोग अगर ऐसे होंगे जो सारी सारी रात अपनी किताब की तिलावत करेंगे, उसको मालूम था वह ईसाई था, तिलावत करेंगे ऊंची ऊंची आवाज़ से और आसमान की तरफ उसी खालिक से मदद मांगेंगे तो मदद ज़रूर होगी। तुम भाग के मेरे पास आए हो तो मेरी बात भी सुनो। उसने खड़े होके शाम मुल्क पर सीरिया जिसे कहते हैं निगाह डाली और कहा विदा अन्या सीरिया ला लिका अबादो, अलविदा अलविदा सीरिया, अब तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं होगी। वो बहरी जहाज पर बैठा और वो यूनान चला गया। ये वो मार्का है, हजरात गौर कीजिए, आपने सुना। मैं ये समझता हूँ और पूरे शरह सदर के साथ समझता हूँ कि ये सिर्फ जंग रोमी एम्पायर सुपर पावर को अगर यहाँ डैमेज किया गया है, हमेशा के लिए ख़त्म किया गया है, तो उसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। कुरान तो मैदान जंग में समझ आता है, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ात अल-इमाद, कैसे तेरे रब ने उन बड़ी बड़ी कौमों को तबाह कर दिया। और आज के दिन ये भी रूमी एम्पायर भी ख़त्म हो गई, और अगर आइंदा मौका मिला तो ये दूसरी सुपर पावर जो है जो ईरानी है जिसको कादसिया के अंदर वो शिकस्त फाश हुई कि उसके बाद वो सुपर पावर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और कमाल ये है कि ये दोनों सुपर पावर एक ही दौर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये दोनों ख़त्म हुई हैं। और आज भी अगर हम इसी कुरान को थाम लें और इसको समझें उसी तरह जिस तरह जंगे यरमूक में सहाबा ने समझा था, तो ये कुरान फतह की ज़मानत देता है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।